پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے سامعین. قبل اس کے ہم پروگرام کا آغاز کریں بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. مفت ٹیلی فون کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. اور اب ہم وہ بتاتے چلیں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے حوالے سے, جہاں طالبان نے افغان حکومت سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو وقت کا ضیاع قرار دیا ہے, جس کے بعد گفتگو ہوگی. پاکستان میں 100 دن حکومت کے مکمل ہونے پر وزیراعظم عمران خان کا جو خطاب ہے اس کے حوالے سے. پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ جارج پومپیو نے سعودی ولی عہد شہزادے کو بالکل مستثنی قرار دیا ہے, بری قرار دیا ہے عدنان کشوگی کے قتل کے سلسلے میں ملوث ہونے سے. لیکن امریکی سینیٹروں نے اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں یہ زور دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو پرسو کیا جائے اور آخر میں G20 پر گفتگو ہوگی. تو آغاز کرتے ہیں افغانستان سے. افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ طاقت سے محروم اور غیر ملکیوں کے مسلط کردہ عناصر سے بات کرنا لاحاصل ہے کیونکہ کمزور فریق فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے. بدھ کو جنیوا میں جاری ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کے دوران افغان صدر نے طالبان سے مذاکرات کے لیے 12 رکنی اعلی کونسل کے قیام کا اعلان کیا تھا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت جناب ڈاکٹر حسین یاسا جو کہ افغان صحافی اور تجزیہ کار ہیں جرمنی سے, اور بریگیڈیئر سید نذیر جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. ڈاکٹر یاسا, آغاز کروں گا آپ سے, یہ فرمائیے کہ اب جبکہ طالبان بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے, امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں امریکہ سے مذاکرات کریں گے, تو اب آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے؟ جیسا کہ افغان حکومت چاہتی ہے اس نے کونسل بھی بنائی ہے, لیکن طالبان اب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
میرے خیال سے طالبان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ افغان حکومت کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مستقیم بات چیت کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور یہ جو خوشبینی تھی کہ کسی کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ افغان حکومت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ خلیل زاد صاحب کے ساتھ انٹریکشن کے بعد ان کو یہ امپریشن ہوا کہ دوسرے مرحلے پہ ہم جائیں گے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو وہ کبھی بھی طالبان نے یہ امپریشن نہیں دیا تھا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات کریں گے. بیسیکلی ان کی جو پولیٹیکل سیاسی ادبیات ہیں وہ بہت زیادہ فرق رکھتی ہیں. افغان حکومت ان کو جو ہے بھائی خطاب کرتے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے خارجی حکومتوں کا جو وہ کیا کہتے ہیں اردو میں وہ پپٹ کہتے ہیں اس کو. تو وہ اس پیرائے میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے پرسنلی جو ہے اس بات سے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے. وہ جو ہے ان کے باڈی لینگویج سے اور ان کے بات چیت جو ان کا جو ادبیات وہ استعمال کر رہے ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات نہیں کریں گے, اور وہ جو ہے اپنے آپ کو میدان میں جو ہے فاتح سمجھ رہے ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکن آج کل میں نکل جائیں گے تو وہ پورے افغانستان سے قبضہ کر لیں گے.
اچھا, تو یہ بتائیے کہ کیسے وقت میں جبکہ افغانستان میں الیکشن پروسیس جاری ہے, افغان حکومت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟
افغان حکومت کے لیے, افغان عوام کے لیے, سب کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا, کیونکہ یہ جو نامنی کی جو لہر طالبان نے جو پھر سے شروع کی ہے وہ بھی اس سردیوں کے موسم میں, اور گزشتہ 2 مہینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراف جو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے نامنی کا, اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ خاندان جو ہے افغانستان میں جو ہے اس طرف سے اس طرف انٹرنلی جو ہے ڈسپلیس ہو رہے ہیں, اور کابل میں بھی آپ دیکھیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں دیکھیں نامنی کی لہر جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ایک طبیع ہے کہ اس قسم کے شرائط میں جو اس قسم کی صورتحال میں بہت زیادہ امید رکھنا کہ ایک بہت زیادہ کامیاب انتخابات کا انعقاد ہوگا اور وہ فری ہوگا, فیئر ہوگا, اس میں جو ہے لوگوں کی مشارکت بہت زیادہ ہوگی. ایک طبیعی سی بات ہے کہ اس قسم کی امید رکھنا تو بہت زیادہ منطقی نہیں ہے.
بریگیڈیئر سید نذیر، آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آپ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان کے مسئلے کا تعلق ہے تو یقینی طور پر افغان حکومت تو ہے، لیکن جو ایک فریق ہے طالبان وہ افغان حکومت کو فریق نہیں مانتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو مین اسٹیک ہولڈر مانتا ہے. امریکہ کے ساتھ تو ان کے بات چیت کے تین دور ہوئے جو زلمہ خلیلزاد کے ساتھ کنڈکٹ ہوئے، اس کے بعد جو روس میں کانفرنس ہوا تھا جس میں طالبان بھی اور اس کے علاوہ افغانستان کے بھی کچھ نمائندے شریک تھے، حالانکہ حکومت کے نہیں تھے لیکن پھر بھی، تو وہاں پر ان کے شاہین صاحب نے یہ انڈیا دیا تھا کہ آئندہ کوئی ڈائریکٹ بات چیت بھی افغانستان کے ساتھ ہو سکتی ہے. شاید اسی بنا پر یہ جو کل اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تشکیل دیا ہے 12 رکنی کونسل جس میں لیڈیز بھی ہوں گے. اب غنی صاحب تو خوب جانتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹکلی بھی یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے وہ یورپ میں تھا جنیوا میں، لیکن طالبان سب عورتوں سے بات کریں گے. ایک تو اس کی تشکیل کا جو وہ ہے بیسک صلاح ہے اس میں، دوسری بات یہ کہ افغان حکومت تو بہت پہلے بھی کوشش کرتا رہا کہ طالبان کے ساتھ بات کرے لیکن طالبان بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے. البتہ جو ٹروس ہوا تھا عید الفطر پر اس سے کچھ امید پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے خیال میں کہ اب وہ افغان حکومت کا طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے بھی حملوں کی وجہ سے بھی کافی پریشر میں ہیں، اس کے علاوہ عوام کی طرف سے بھی بہت پریشر میں ہیں، اور تیسری طرف وہ ان کے اپنے صدارتی انتخابات جو ہو رہے ہیں اگلے سال، اور پھر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے بھی ان کو ایک قسم کا بائی پاس کیا تھا جب زلمہ خلیلزاد بات کر رہا تھا طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ. تو میرے خیال میں کہ افغان حکومت کو زیادہ توقعات جو ان کو نظر کوئی چیز کوئی لائن آف ہوپ نظر آتی ہے تو اس کو فٹافٹ سکوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی بات چیت کا سلسلہ طالبان سے شروع ہو، لیکن میرے خیال میں یہ امید مضبوط بنیادوں پر نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ڈپلومیٹک ورک ہوتا ہے ہوم ورک ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے لیے جو ایک سوئنگ ہوتی ہے پورے پالیسی اسٹیک ہولڈر میں وہ نہیں ہوتی، اور تیسرا وہ جو طالبان کو سمجھنا ہے، طالبان سمجھتے تو ان کو ہے لیکن اس کے باوجود حکومت نہیں ہے، تو حکومت کا جو ایک قسم کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنے جو کوالیشن گورنمنٹ ہے ان کو بھی دکھانا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ مخالف بھی ہیں بات چیت کے، تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی ایسا انڈیا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید بات چیت کا عمل شروع ہونے کو ہے اور ہم ڈائریکٹ بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں یہ جو منہ تھا یہ کوئی سالڈ بنیادوں پر نہیں تھا، اس کی کوئی
بیسس نہیں تھی،
ایسا مستقل ہوم ورک بھی نہیں ہوا.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوگا کوئی سمجھوتا ہوگا یا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا؟
نہیں میرے خیال میں کہ سمجھوتا تو بہرحال نہیں، کب کیا نام اس کے بات چیت کے میز پر ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ عمل تھوڑا سا طویل ہوگا اور ٹائم لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو روس کوشش کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ کچھ طالبان کے ساتھ بات چیت کے عمل میں تیزی لائے گا، کیونکہ دونوں یہ میدان جیتنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ امریکہ یہ میدان ان کے حوالے نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ طالبان کا ڈپلومیٹک ویٹ بھی تھوڑا بڑھے گا اور پریشر بھی بڑھے گا، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ بھی میرے خیال میں کہ اب یہ سمجھتا ہے کہ جنگ میں کے ذریعے یہ جنگ جیتنا یا طالبان کو کمپلیٹلی ختم کرنا یہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بہت زیادہ کیجوئلٹیز افغان فورسز کی ہو رہی ہے، بلکہ برٹش کی بھی وہ ہو گئی ہے جو کہ جی فور ایس پر حملہ ہوا ہے. تو اب یہ حالات میں سردیوں میں یہ دیکھ لیں جس طرح جنگ میں تیزی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے طالبان شاید کچھ تختہ اٹھائیں گے یا کوالیشن فورس جو ہے اس کو جو ایئر ان کے پاس ہے اس کے ذریعے ان کو دبا سکیں گے. یہ میرے خیال میں ابھی وہ یہ بات نکل گئی ہے، جو جنگ کا راستہ ہے وہ ابھی مفقود ہو چکا ہے، ابھی اس پر مزید آگے جانا تباہی خون خرابہ ہے، اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو امن کا راستہ ہے اور امن کے راستے کے لیے بات چیت ہے, اور وہ کچھ لوگ کچھ لوگ کے ذریعے ہوگا. میرے خیال میں کہ وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ صرف طالبان ہے اور اس خطے میں رہنے کے لیے ان کو جنگ ضروری ہے, تو پھر تو دوسری بات آ جاتی ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن لانا ہے اور صرف افغانستان کے امن تک ان کی یہاں پر موجودگی ضروری ہے, تو پھر تو میرے خیال میں بات چیت کا عمل کامیاب ہو جائے گا.
اچھا, ہمارے کالر ہیں, شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں, ہم دونوں میں سے کسی سے. طارق چغتائی صاحب قصور سے. جی جناب طارق چغتائی صاحب.
جی سر, افغان میرا سوال یہ ہے کہ افغان طالبان کا افغان گورنمنٹ پر عدم اعتماد اور امریکی پر وہ مذاکرات پر تیار ہونا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی من پسند گورنمنٹ وہ بنانا چاہتے ہیں, گورنر راج کرنا چاہتے ہیں یا گورنر کو بنانا چاہتے ہیں؟ تو عدم اعتماد کی وجہ تو یہ تو نہیں ہے. میرا پینلسٹ سے یہ سوال ہے کہ وہ اس کے وضاحت فرماتے. بہت شکریہ.
ڈاکٹر حسین جیسا اس کا جواب دیں گے.
میرے خیال سے ایک بہت اچھا سوال ہے. آپ نے درست فرمایا کہ وہ طالبان اپنی من پسندیدہ حکومت لانا چاہتے ہیں وہاں پہ, اور اس کے علاوہ وہ شریعت کی جو تعریف ان کی نظر میں درست ہے وہ وہی حکومت لانا چاہتے ہیں. لیکن پھر اس میں مشکل یہ ہے کہ ان کا جو لائف اسٹائل ہے اور جو جو دوسرے مظاہر ہیں مدنیت کے, ان کے ساتھ جو تضاد میں طالبان کا, وہ ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گے. کیونکہ افغانستان ایک کثیر القومی کثیر اللسانی ملک ہے, اس میں جو ہے افغانستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لائف اسٹائل میں اور شریعت کی تعریف اور تفسیر کے سلسلے میں جو برداشتیں ہیں وہ جو ہے مختلف ہیں. طالبان کو اس میں جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ جو ہے افغانستان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کی من پسندیدہ حکومت افغانستان میں کبھی بھی نہیں آ سکتی.
اچھا, ایک ہمارے کالر ہیں اسٹار صاحب بٹ گرام سے. جی
جی, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ طالبان جو ہے یہ نظریاتی طور پر ان کو فتح حاصل ہوئی ہے, اصل یہ میدان میں فتح کی طرف بات ہے ان کو.
اچھا, کرک سے ہمارے ایک اور کالر ہیں, ضیاء الرحمان صاحب. جی جی ضیاء الرحمان صاحب.
جی میں سر جی السلام علیکم, میں کرک سے ضیاء الرحمان بات کر رہا ہوں سر جی.
بولیے بھائی.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان نے جو بات کی ہے ان سے کہ میں اشرف غنی یا افغانستانی حکومت سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگ ڈائریکٹ امریکہ سے بات کرنا چاہتے, تو اس کی یہ بات میرے خیال میں بہت درست کی ہے کہ افغانستان کی حکومت ہے ہی نہیں, یہ تو ہے امریکہ کی حکومت.
صحیح. اور لیا سے طارق صاحب. جی طارق صاحب.
سر یہ افغانستان سے امریکہ کا اگر نکل جائے تو اس میں پاکستان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, یہ میرا سوال ہے.
جی بریگیڈیئر صاحب جواب دیں گے, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟
ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے, اور پاکستان تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کا یہ قضیہ حل ہو, کیونکہ اس کے ڈائریکٹ افیکٹس پاکستان تک پڑ رہے ہیں, اور یہ جنگ تو افغانستان میں تھی لیکن ایک پاکستان میں آ گئی, اور پاکستان بھی 17 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہے.
جی.
اور اس میں جو جانوں کا ضیاع ہے, اس کے علاوہ جو $130 بلین کا نقصان ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لائن آرڈر سچویشن ہے, اور پھر جو ہائبریڈ وار ہے, تو یہ سب افغانستان کے جنگ کی وجہ سے ادھر کی جنگ جیسی صورتحال ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو ایک بڑا بینیفیشری ہوگا افغانستان کے امن کا.
بہت شکریہ.
اور ظاہر ہے کہ
بہت شکریہ, اور دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, ڈاکٹر حسین جا صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں حکومت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں, اور آج وزیراعظم عمران خان اور ان کے وزراء نے خطاب کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آصم علی رانا صاحب جو ہمارے نمائندے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس سے قبل میں ایک چھوٹی سی بائٹ پلے کرنا چاہتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کہا.
تو یہ جو 100 دن ہیں, ہم نے ساری کوشش یہ کی کہ جو بھی ہماری پالیسی بنے
اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہر پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کی مدد کر رہا ہے، یہ ہمارے کمزور طبقے کی مدد کر رہا ہے، ہر پالیسی۔ یہ اگر ہندوستان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوستی کرنے کی، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اگر تجارت شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلتھ کریشن بڑھے گی، پیسہ ملک میں جب ویلتھ کریٹ ہوگا روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح تعلیم کی جو ہماری پالیسی ہے، کیسے ہم ایک تعلیم کا نظام ٹھیک کریں، جو ساری ابھی شفقت محمود نے ایک کریکولم کمیٹی بنائی ہے، بڑے مشکل سے بنتی ہے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کمیٹی ٹھیک ہو۔ کمیٹی میں ایسے ذہن ہوں پاکستان میں جو کہ یہ سنتھسائز کرے، جو مختلف تین مختلف ہم نے اپنے ملک میں تعلیمی نظام بنائے ہوئے ہیں، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، تین طبقے بنائے ہوئے ہیں اور صرف ایلیٹ کے لیے، چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم بنایا ہوا ہے، اور تعلیمی موقع نہیں دیتا نیچے سے لوگوں کو اوپر آنے کا۔ تو جو ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں۔
جی آصف علی رانا صاحب، کیا ریئیکشن ہے اس تقریر کا اور ان 100 دنوں کا وہاں پر؟
جی بالکل، ابھی تک جو اپوزیشن کی طرف سے ریئیکشن دیکھنے میں آیا ہے، انہوں نے سب کے سب اس کو غیر متاثر کن قرار دیا ہے، اور سب کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنی اقتدار سنبھالنے کے بعد 100 دن کے ایجنڈے کا اعلان کیا تھا اور اس میں جن باتوں کو انہوں نے تذکرہ کیا تھا ان کا آج بالکل کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ بالخصوص جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ 100 دن کے اندر اندر اس حوالے سے پیش رفت ہوگی، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں مہنگائی کی ایک لہر آئی جس میں یہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہاں پر اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کو کہ حکومت نے ان 100 دنوں میں کچھ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جو ان کے تمام تر جو باتیں تھیں، جو دعوے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے صرف وہ بیانات کی حد تک محدود رہے، لیکن جو وہاں پر اپنے جو اپنے قریبی ساتھی ہیں ان کو اشاروز دیے جا رہے ہیں، عمران خان کی جو اپنی ہمشیرہ تھی ریما خان ان کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو این آر او دیا گیا، جبکہ اسی طرح جو ان کی اپنی پارٹی کے دیگر قائدین تھے ان کو بھی این آر او دیا گیا، لیکن صرف اپوزیشن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں جو ہے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسا کہنا ہے اپوزیشن کا جنہوں نے آج کے وزیر اعظم کے خطاب کو غیر متاثر کن قرار دیا ہے۔
اچھا، خود حکومتی حلقوں کی جانب سے اس بارے میں کچھ مزید نہیں کہا گیا سوائے ان تقریروں کے جو وہاں کی گئیں؟
جی بالکل، ابھی تک جو ہے ان کی تقریریں سامنے آئی ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل جو بھی عمران خان نے وعدے کیے تھے ان کو بہت حد تک پورا کیا گیا۔ کرپشن کے خلاف جو ماضی میں بھی وہ ہر اپنی تقریر میں بات کرتے آئے، آج بھی انہوں نے اس حوالے سے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ جتنے بھی ہیں پاکستان میں جو اپوزیشن سے جن کا تعلق ہے ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی اور عمران خان جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے اور ان تمام افراد کو جو ہے وہاں پر لازمی طور پر پکڑا جائے گا۔ آج عمران خان نے جو ایک اہم بات کی تھی وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ 26 ممالک کے ساتھ ان کے جو ہے ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں جس کے تحت ان ممالک سے معلومات کا ان کو حصول ہوگا، اور اب تک ان 26 ممالک سے جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق ان ملکوں میں 11 ارب جو ہے وہ پاکستانیوں کے موجود ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ بھی انہوں نے بتایا کہ آج ہی جو ہے معاہدہ جو ہے وہ دستخط کر لیا گیا ہے، جس کے بعد اب سوئٹزرلینڈ سے جو ہے وہ معلومات حاصل ہوں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ $ارب جو ہے وہاں پر وہاں کے بینکوں میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے پاکستانیوں کی معلومات حاصل ہوں گی جو منی لانڈرنگ کے ذریعے بھجوائے گئے۔
بہت شکریہ آصف علی رانا صاحب، ہمارے ساتھ اس طرح ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہے ٹیلی فون لائن پر۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ 100 ڈیز کو کیسے ریٹ کریں گے آپ؟
یہ جو 100 دن ہے عمران خان کے یہ ویسے ہی ہے جیسے میاں نواز شریف کے تھے، جیسے یوسف رضا گیلانی کے تھے، بلکہ ان 100 دنوں میں ایک منفرد بات یہ ہے کہ حکومت خود پارلیمنٹ میں لڑائی کو کی طرف لے جاتی رہی۔ 100 دنوں میں صرف سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا، باقی کوئی قانون نہ ہوا، اور پھر یو ٹرن کا فلسفہ آیا، اور دوسرا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ کرتار سنگھ کے بارڈر کھولنے کی بات ہوئی، باقی تو ان کے پاس سوائے سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے کے کچھ نہیں ہوا۔ چین سے جو معاہدہ ہوا وہ اوپن نہیں ہوا، نہ پارلیمنٹ میں گیا، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری کی صورتحال ہے، تجاوزات کے خلاف پورے ملک میں مہم ہے، जिसके बहुत सारे फायदे के अलावा एक बड़ा नुकसान ये है कि बेरोजगारी आ रही है, और ये बहुत नारे लगाते थे खासतौर पे एक इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ कोई मजबूत निजाम बनाएंगे, मगर जब उनके खिलाफ पिटीशन हुई लाहौर के हलके से तो बजाय हलका खोलने के वो हाई कोर्ट में चले गए, और जब मामला पार्लियामेंट में आया तो अब तक पार्लियामेंट जो है वो इस बारे में जो कमेटी बनी है वो अपने कवायद जवाबित ही नहीं बना पाई। तो वो जो जोश और जज्बा था कि शफाफ इंतखाबात के लिए अपोजिशन के हर मुतालबे को मानेंगे, वो सब पीछे चला गया। मीडिया की बदतरीन सूरत हाल है, मीडिया एक ऐसे बहरान से गुजर रहा है जिसकी 70 साल में नजीर नहीं मिलती। वजीर इत्तलात कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने इश्तहारात के नाम पर पैसा दिया, तो कल और आज के अखबार में जो सरकारी इश्तहारात छपे हैं जो इनके 100 दिन के कारनामे बयान किए गए वो बिल्कुल वही है जो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ था या यूसुफ रजा गिलानी के दौर में। तो ये तो अजीब और गरीब किस्म का यू टर्न है।
अच्छा।
नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते रहे और अब दोबारा इंडिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो ये 100 दिन सिवाय इनकी कंपेन के और कुछ नजर नहीं आता, और आवाम के लिए तो इसमें कुछ नहीं।
बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है नीलम निकार साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से और प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब ने। नीलम निकार साहब ये बताइए कि इन 100 दिनों को आप किस तरह से रेट करेंगे, आज जिस तरह से इमरान खान साहब ने और उनके बुजुर्ग ने प्रोजेक्शन दिया है और जो कुछ फरमाया है।
जी बहुत शुक्रिया। इन 100 दिनों में जो कि चूंकि हाइप बहुत क्रिएट की गई थी कि हम 100 दिनों में काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आएंगे, हम मुख्तलिफ फ्रंट्स पे चाहे वो इकोनॉमी हो, डोमेस्टिक सिक्योरिटी हो या बाकी ओवरऑल गवर्नेंस की बात हो, सिविल रिफॉर्म्स की बात हो, तो काफी लोगों ने एक्सपेक्टेशन हाई रखी थी और रखवाई गई थी एज पर द प्रोमिसेज। लेकिन जब हम इन फ्रंट्स पे इनके अचीवमेंट्स देख रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि अचीवमेंट सो फार जीरो है, चूंकि एंड दिस इज रियलिस्टिक ऑल्सो कि इन 100 डेज में शायद आप वो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप पॉलिसी डायरेक्शन दे सकते हैं जिससे लोगों को नजर आ सके कि एटलीस्ट इन द कमिंग डेज बहुत कुछ या एटलीस्ट सम ऑफ देम जितना इन्होंने टारगेट रखा था कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन 100 दिनों में, क्योंकि आज भी जो इन्होंने एक तकरीब में जो इनके वज़रा वगैरह ने या प्राइम मिनिस्टर खुद ने जो बात कही वो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन के ऊपर कुछ प्रोमिसज कर रहे हैं, फर्दर प्रोमिसज, यानी प्रोमिसज के ऊपर प्रोमिसज ही लग रहा था आज के इनके इवेंट में भी, जो कि मैं समझती हूँ 100 डेज के जो प्रोमिसज हैं सो फार बिल्कुल जीरो है। जी
अच्छा, प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब आप क्या फरमाएंगे?
मेरा ख्याल ये है कि ये 100 दिन तो इबहामात और तजादात के दिन थे। बुनियादी चीज जिसके बारे में इमरान खान साहब बहुत अरसे से कहते चले आ रहे थे कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं, बदकिस्मती से वो तब्दीली कहीं दिखाई इस वजह से नहीं दी कि उनका नुक्ता नजर सियासत के बाब में, रियासत के और तर्ज हुकूमत के बाब में बहुत इबहामात का शिकार रहा। मसलन उनको एक तरफ वो कहते हैं कि वो मदीने की मॉडल रियासत उनके पेश नजर है, उसको फॉलो करेंगे। फिर वो कहते हैं कि चीन का मॉडल उनके पेश नजर है, वो उसके से सीखने गए हैं कि करप्शन को कैसे खत्म करेंगे। फिर वो महातिर मोहम्मद को आइडियलाइज करते रहे और अभी भी करते हैं कि वो कैसे इस्लाहात लेके आए, मैं उसको लेके आऊंगा, और इस तरह के 3-4 मॉडल्स वो बयान करते हैं मुख्तलिफ औकात में। लेकिन ये सारे बहुत सारे तजादात लिए हुए मॉडल्स हैं जो अगर एक को आप कबूल करते हैं तो दूसरे को नहीं कर सकते। उनका मखमसा इमरान खान साहब का ये रहा कि वो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि वो हदफ क्या है जिसको हासिल करना चाहते हैं, रियासत का क्या मॉडल है जो उनके पेश नजर है जिसकी के लिए वो पॉलिसी बनाए। इसलिए कि जब आपका वर्ल्ड व्यू क्लियर नहीं है तो आप कोई पॉलिसी भी नहीं बना सकते। मसलन बहुत एक आम कॉमन सेंस की चीज यह है कि दुनिया में इस वक्त जो मॉडल काम कर रहे हैं वो वही है जो तुर्की में है, जो मलेशिया में है, जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ गवर्नमेंट का अख्तियार किया गया कि आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करते हैं, उसके तहत आप मुल्क में अमन लाते हैं, फिर आपकी कोशिश होती है कि आप उसमें सरमाकारी को दावत दें और फिर एक बड़ी माशी सरगर्मी हो जिसके नतीजे में एक तब्दीली आए। इमरान खान साहब हमेशा इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, मुल्क में मेट्रोस नहीं बनने चाहिए, मोटर वेज की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका ख्याल यह है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को, इंसानी वसाइल को زیادہ ہم تقویت پہنچائیں ان پہ زیادہ جہد کرنی چاہیے. نواز شریف دور پر ان کا بڑا کرٹیسم یہ تھا کہ یہ جو ہیوج انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے یہ بالکل فضول چیز ہے اور ہمیں اصل میں ہیومن ریسورسز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. آپ آئیڈیلائز وہ مہاتیر محمد کو کرتے ہیں. مہاتیر محمد کا تو ماڈل یہی تھا, ایک ہیوج انفراسٹرکچر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انور ابراہیم صاحب سے ان کے ابتدائی اختلافات مرتب ہوئے تو اسی پہ تھے زیادہ تر, کہ انور ابراہیم کسی ہیوج ماڈل ہیوج انفراسٹرکچر کے ایکٹ میں نہیں تھے جب انہوں نے پلان کیا کہ کوالالمپور میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی جائے گی اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسے تضادات ہیں جو عمران خان صاحب خود کلیئر نہیں ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر دیکھیے کہ جب الیکشن ہوئے تو وہ اس سے پہلے بتاتے رہے کہ ملک کی کیا حالات ہیں اور ہم کیا کریں گے, لیکن جب الیکشن ہونے کے بعد معاملات ان کے ہاتھ میں آئے تو لگتا یہ ہے کہ وہ جیسے اچانک افتاد ان کو آ پڑی ہے. اور ایک اسد عمر صاحب کے بارے میں ایک ماڈل پیش کیا گیا تاثر کہ جیسے کوئی ایک نابغہ ہے معاشی اقتصادی ان کے پاس اور وہ سارے مسائل کو حل کر دے گا, لیکن لگا یہ کہ اس نابغے کے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے انہیں متروک اور انہیں آزمودہ طریقوں کے. ایک آئی ایم ایف کے پاس جاؤ, دوستوں سے پیسے لو اور قرضہ لو اور قرضہ لے کے قرضہ ادا کرو. کوئی نیا ماڈل, کوئی نیا ویژن نہیں دے سکے وہ.
ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس تو کچھ کالرس ہیں, شاید آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہیں. انعام اللہ صاحب ہیں لکی مروہ سے. جی انعام اللہ صاحب.
جعفری صاحب, ایسے کئی بار سو دن گزر جائیں گے لیکن کوئی تبدیلی نہ آئے گی. جو بھی آئے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں جب امام خمینی آئیں گے اور ان سب کو لٹکائیں گے تب تبدیلی آئے گی. تھینک یو.
اچھا افضل صاحب ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت دعائیں اور السلام علیکم. محترم جتنے بھی آپ کے ہیں تجزیہ کار صاحب, ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بات عمران خان صاحب نے آج تک کی ہے نہایتی معذرت کے ساتھ, اس کو کسی قسم کا عملی جامہ پہنائے. ابھی جو تینوں اپنا ریاست مدینہ کا تصور, پھر مہاتیر صاحب کا ملائیشیا کا, پھر چائنا کا, ان کے ساتھ کوئی نسبت ہے تو میرا تو ان کو یہ مشورہ ہے یا تجویز ہے کہ یہ جتنی ان کی کابینہ ہے نا, یہ اپنے وظائف اور ہر چیز ختم کر دیں اور یہ حکومت کو دیں تاکہ یہ چلتی رہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں جس سے ایک فرٹیلائزر کمپنی نہیں چلی, وہ ملک کو کیا تبدیل کریں گے.
شوکت علی انجم صاحب ہیں ہمارے ساتھ دھاراوالہ سے.
وعلیکم سر. شوکت علی انجم دھاراوالہ سے عرض کر رہا ہوں. سر بات دراصل یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی حکومت ہے, اس نے معذورین کی خوشحالی سے لے کر اور مقتدرین کی پیش پوچھ گچھ تک کام کیے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کام اگر کرتی رہی تو ہر آدمی اس سے خوشحال ہوگا. تو بات اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو نا قرض جات یہ واپس کروایا جائے اور کسی کو اس سے مستثنا نہ قرار دیا جائے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو سر. میٹ یو انشاءاللہ بائی دی گریس آف گاڈ.
جی بہت شکریہ جناب. میں بے انتہا شکر گزار ہوں نیلم نگار صاحبہ کا, ڈاکٹر توصیف صاحب کا اور پروفیسر خورشید صاحب کا. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جائیں گے لیکن پہلے ایک بریک لیں گے ہم.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور سامعین, قبل اس کے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں, ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وزارت اوورسیز پاکستان نے یہ وضاحت کی ہے کہ نائکوپ کی شرط صرف امیگرینٹ ورکرز کے لیے ختم کی گئی ہے. ترجمان وزارت اوورسیز پاکستانیز نے اے پی پی کو بتایا کہ میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت اوورسیز پاکستانیز نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نائکوپ کی شرط ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ نائکوپ کی شرط صرف امیگرینٹ ورکرز کے لیے ختم کی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ وزارت اوورسیز پاکستان نے صرف امیگرینٹ ورکرز سے رجسٹریشن کے لیے نائکوپ نہ مانگنے کے لیے امیگریشن افسران کو ہدایت جاری کی ہیں. یہ ایک وضاحت تھی اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کریں گے. اور اب ہم ایک چھوٹا سا بریک اور لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ وضاحت کرتے چلیں کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ یہاں پر جو دو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اس سلسلے میں خاصی تشویش تھی کہ اگر نائک آف ختم کر دیا گیا ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی اور کس طرح سے وہ پاکستان میں داخل ہو سکیں گے. اس کی وضاحت کر دی ہے اوورسیز پاکستانیز کی وزارت نے. اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے ذوالفقاری صاحب سے رابطہ کرنے کی. جی ذوالفقاری صاحب کو, جی ذوالفقاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی 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 اچھا اچھا. اب میں ذرا سا چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو ایک کو تشویش پائی جاتی ہے یا جو ایک کو یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا سارے پاکستانیوں کے لیے جو بیرون ملک مقیم ہیں یہ نائک آف کی شرط ختم کر دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ صرف امیگرینٹ ورکرز کے لیے شرط ختم کی گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کسی متعلق افسر سے رابطہ کرنے کی. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کا کیا کہنا تھا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلا موضوع جو ہے ہمارا وہ سعودی جرنلسٹ جمال کشوگی کے قتل سے متعلق ہے, جس کے بارے میں یہ کہنا ہے امریکی سینیٹروں کا کہ اس سلسلے میں امریکہ کو فالو کرنا چاہیے صورتحال کو, جبکہ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جو اب محمد بن سلمان ہیں وہ ان کا اس قتل سے اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیے ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جی ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ذوالفقاری صاحب ہیں جو ورسز پاکستانی اس کے انچارج ہیں. بخاری صاہب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ فرمائیے کہ یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے نائک آف کے حوالے سے لوگوں میں کہ جی آپ فرمائیں گے اس سلسلے میں کیا وضاحت کریں گے.
میں نے کوشچن نہیں سنی, کیا کوشچن تھی
بخاری صاحب؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ نائک آف کے بارے میں جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے نائک آف کی ضرورت نہیں ہوگی, اس میں کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. تو آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کن لوگوں کو ضرورت ہوگی نائک آف کی اور کن کو نہیں ہوگی؟
نائک آف کی جو ہے جو ہم نے جو میں نے ابولش کی ہے نائک آف, وہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو ہمارے جو ورکرز ہیں جو یہاں سے باہر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے. نائک آف لازمی ہو گیا تھا ہمارے امیگرنٹ لیبرز کا, جو یہاں سے باہر جاتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہوتا تھا, ورک پرمٹ بھی ہوتا تھا, اور اوپر سے نادرا یہ نائک آف کا کارڈ جو بہت مہنگا ان کے لیے پڑتا تھا. تو جو ابولشمنٹ ہوئی ہے وہ ان کے لیے جو یہاں کے جو پاکستانی جاتے ہیں کہ ایک پاکستانی پاسپورٹ سفیشینٹ ہوتا ہے ان کے لیے, نائک آف کی ضرورت نہیں ہوتی.
اچھا,
یہ اس چیز کے لیے یہ ان کے لیے ابولش ہوا ہے, کیونکہ جو ایک غریب پہ جو ایک ایڈڈ ایکسپینس تھا وہ.
اچھا, تو ذوالفقاری صاحب یعنی وضاحت اس کی یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک رہ رہے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے نائک آف بدستور ایک ضرورت رہے گا پاکستان میں داخلے کے لیے.
لازمی بات ہے جی, یا وہ ہوتا ہے یا ویزا ہوتا ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا کسی میں.
اس لیے کہ یہ کنفیوژن ہو گیا تھا جب یہ اعلان آیا, تو چونکہ اس میں وضاحت نہیں تھی لیکن اب آپ نے وضاحت کر دی ہے.
فیک نیوز تھی, غلط طریقے سے کوئی فیک نیوز پی ایم آفس سے چلی تھی. یہ بیسز اس کا یہی تھا کہ ہم نے نائک آف ابولش کر دیا ہے جو پاکستانی لیبر اور جو پاکستانی پاکستان سے جو باہر جاتے ہیں.
اب یہ نائک آف کی پابندی صرف ختم کی گئی ہے امیگرینٹ ورکرز کے لیے, باقی سب کے لیے ایز اٹ از ہوگی وہ.
جی سر,
بہت شکریہ ذوالفقاری صاحب آپ کے وقت کا, میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا.
آپ کا جی بہت شکریہ.
ایک بریک لیں گے, اس بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک کو سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے سعودی صحافی کی ترکی میں سعودی سفارت قونصل خانے کے اندر ہلاکت کے حوالے سے. امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ سعودی ولی عہد اس قتل میں براہ راست ملوث ہے, لیکن امریکی سینٹ نے 37 کے مقابلے میں 63 ووٹوں سے بدھ کے روز ایک لیجسلیشن کے لیے اقدام کیا ہے کہ امریکہ کا انوالومنٹ جو ہے سعودی لیڈ وار میں یمن میں ختم کیا جائے. اس ووٹ میں زیادہ تر یہ ایک سگنل ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے. ہمارے ساتھ کیٹ انسٹیٹیوٹ کی ڈاکٹر سحر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تو اسامہ جاوید صاحب قطر سے ہیں جو کہ ایک سینئر ساتھی ہیں. سحر, یہ بتائیے کہ اس وقت تو سینٹ کے اور ایڈمنسٹریشن کے جو موقف ہیں ان میں ایک بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟
دیکھیے, یہ جمال خشوگجی والا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کو اس بات کو زیر غور رکھنا پڑے گا کہ صدر ٹرمپ کے معاملات سعودی عرب سے بہت مختلف ہیں جو کہ ماضی میں مختلف صدور کے رہے ہیں. آپ پچھلی اگزامپل صدر براک اوباما کی لے سکتے ہیں
جی,
کہ جن کے معاملات میں امریکہ پہ پابندیاں بھی لگیں اور امریکہ نے سعودی عرب پر اپنی تاثرات کا اظہار برملا کیا, اور اس وقت معاملات قدر مختلف نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ایک بڑی شدید ڈویژن نظر آتی ہے
جی
امریکی پاور سٹرکچر میں. اور اس کی ایک مثال آپ کو لنجے گرہم کی شکل میں جنہوں نے فلور کراس کر دیا امریکی کانگریس کا, آپ کو نظر آتی ہے کہ امریکہ کی اپنی جو ریپبلکن پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس بات پر خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے سعودی عرب کے تعلقات کو چلایا جا رہا ہے, جبکہ اپنی امریکی سی آئی اے کی رپورٹس موجود ہیں جس میں ایک بہت اعلیٰ سطح کی شخصیت سے معاملات جو ہے وہ طے پائے گئے جب خشوگجی کی ہلاکت کا معاملہ آیا, اور صدر ٹرمپ نے اور ان کی جو کابینہ ہے مائیک پومپیو نے انہیں کلین چٹ دے دی. تو اس پہ واقعی ایک بہت شدید خلا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے بڑی جو ڈویژن ہے جو کہ, اور آپ کو یہ ایک نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا جب سے وہ آئے ہیں ان کا شاخسانہ ہے یہ اس وقت سے.
اچھا,
کہ امریکی جو پاور سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ شدید ڈیوائیڈڈ ہے.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا اسامہ صاحب. سحر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈویژن نظر آتا ہے اس وقت تو خود ریپبلکن پارٹی کے اندر اور سینٹ اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
میں بالکل اسامہ صاحب کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ ایک ڈویژن ہے, لیکن آئی تھنک یہ جو ابھی سینٹ کا جو بل پاس ہوا ہے یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو امریکہ کی جو وار پاورز ایکٹ 1973 ہے یہ پہلی دفعہ ہے جو اب استعمال کیا جائے گا کہ اس کو ایک فورن آپریشن کو ختم کیا جائے. یعنی عام طور پہ جب بھی یہ لا اپنایا گیا ہے یا اس کو ڈبیٹ کیا گیا ہے یہ کبھی بات نہیں ہوئی ہے کہ کوئی فورن آکوپیشن ختم کی جائے. اب جہاں تک بات ہوتی ہے سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات کی, بے شک ڈویژن ہے, لیکن جو خاص طور پہ وہ اینالسٹ کم از کم جو ہم لوگ کیٹو انسٹیٹیوٹ پہ جو کام کر رہے ہیں, ہم نے بہت عرصے سے کہا ہے کہ جو سعودی عربیہ اور امریکہ کے جو خارجہ تعلقات ہیں وہ بہت عرصے سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جمال خشوگجی کا جو کیس ہے یہ آپ سمجھے ایک پیوٹل مومنٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے ایک دم سے میڈیا کی بھی اٹینشن ہوئی اور سینیٹرز اینڈ کانگریس مین دونوں کی طرف سے ہوا کہ امریکہ کو کچھ کرنا چاہیے, لیکن بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. جہاں صدر ٹرمپ کی بات آتی ہے, صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ہر چیز کو ایک ٹرانزیکشنل اپروچ استعمال کرتے ہیں, تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ ایرانی خطرے کی وجہ سے سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اور کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے محمد بن سلمان کے لیڈرشپ کے نیچے وہ تھوڑا سا ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ان کے ریفارمز ہیں, اور وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو صدر ٹرمپ کو لگتا ہے کہ دس از اے گڈ اپروچ کہ ہم سعودی عربیہ سے اچھے تعلقات رکھیں.
اچھا جی, ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ امریکی سینیٹروں نے ایک اول تو یہ ڈیمانڈ کیا کہ سی آئی اے کیا جانتا ہے سعودی جرنلسٹ کی ہلاکت کے بارے میں, اور دوسرا نے ووٹ دیا ہے ان فیور آف لیجسلیشن سیکنگ ٹو اینڈ یو ایس انوالومنٹ ان دی سعودی لیڈ وار ان یمن. یہ جو اس وقت آپ کو ایک تضاد نظر آتا ہے, کیا سینیٹ اس پوزیشن میں ہے کہ اس ووٹ کے بعد وہ یو ایس انوالومنٹ کو روک سکے وہاں پر؟
دیکھیے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے, کیونکہ بات یہ آ جاتی ہے کہ پہلے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاں تک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا معاملہ ہے وہاں پر بھی میجورٹی ووٹ چاہیے. یہ 2/3 میجورٹی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اسی وقت بھی جو ریزولوشن پاس ہوا ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں ہوا. تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ اس کا کیا کانسیکوینسز ہوں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک سعودی عربیہ اپنا طریقہ اور اپنا طور بدلتا ہے. یاد رہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ وار پاورز ایکٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے, کیونکہ آخر کار وہ ایک ایکٹ ہے, جس ایک لا ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب کو اہمیت دینی ضروری ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو ایک اور آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن نیشنل انٹرسٹ میں یہ ضروری ہے کہ یقیناً امریکہ اور سعودی عربیہ کی ریلیشن شپ قائم رہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ریلیشن شپ ایم بی ایس جو محمد بن سلمان ہیں ان کی لیڈرشپ میں ہو. تو پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ ایم بی ایس کو ہی مینٹین کیا جائے, لیکن بڑی حد تک سینٹ میں اور دوسرے پولیٹیکل سرکلز میں یہ باتیں اب شروع ہو گئی ہیں کہ ضروری نہیں کہ سعودی عربیہ کا ایک پرٹیکولر قسم کا لیڈر ہو, کیونکہ سعودی عربیہ اتنا امریکہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر ضروری نہیں کہ ایک خاص آدمی کام کر سکتا ہے. جو بھی کراؤن پرنس بنے گا اس کو امریکن انٹرسٹ اور امریکن لائن کو ٹو کرنا ضروری ہو جائے گا. تو ایسی کنڈیشن میں یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف ایم بی ایس کے خلاف ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی پالیسی کو اس حد تک بدل دیا جائے کہ وہ امریکن انٹرسٹ کو سامنے رکھے, جو کہ ابھی اس وقت دونوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سہر صاحب ایک آخری بات کی اور بتائیے کہ اس ریزولوشن کے بعد اگر فرض کیجیے یمن کی صورتحال ایسی کی ایسی رہتی ہے تو کیا مڈل ایسٹ میں جو ایران اور سعودی عرب کی رائیول رہی ہے وہ کسی طور اس سے متاثر ہوگی؟
یہ بھی ذرا کمپلیکیٹڈ سوال ہے. آئی تھنک تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے, لیکن سب سے پہلی چیز جو یمن کے بارے میں ہے کہ جو جنگ ہے یمن میں اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن شروع میں تھی نہیں. جب اوباما ایڈمنسٹریشن نے سعودی عربیہ کا ساتھ دیا تھا یمن کی جنگ میں, اس وجہ سے ساتھ دیا تھا کیونکہ انہوں نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ختم کیا تھا, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ جو تھا وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت ناراض تھے. تو اوباما ایڈمنسٹریشن نے سوچا کہ وہ شاید اگر وہ سعودی کوالیشن کا ساتھ دیں, یعنی حامی بھریں اور یو نو ویپنز وغیرہ بیچیں سعودی عربیہ کو, جو وہ ایونچولی یمن میں استعمال کر سکیں, تو شاید جو بھی ٹینشن ہے تھوڑی سی یو امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان وہ ختم ہو جائے گی. یہ جو غلطی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن کی, اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات کے یمن میں. خاص طور پہ آپ سمجھیں سب سے ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, کالرا ایپیڈیمک ہے, بچے مر رہے ہیں, بہت ہی برے حالات ہیں. سب سے پہلے جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے. جہاں تک سعودی عربیہ اور ایران کی بات ہے, سعودی عربیہ اور ایران کے جو کلیش ہے وہ صرف یمن میں نہیں ہمیں نظر آتا, ہمیں سیریا میں بھی نظر آتا ہے, ہمیں ٹونیشیا میں بھی نظر آتا ہے, یعنی پورے عرب ریجن میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اگر یمن کی جنگ ختم بھی ہوئی, میرے خیال میں جو سعودی عربیہ اور ایران کی جو آپس میں جو کلیش ہے وہ رہے گا, صرف یمن میں ہوپفلی ختم ہو جائے گا.
بہت شکریہ سہر آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ایک کالر ہیں لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی فرمائیے لیاقت الملک صاحب.
السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جمع خشوگی کا معاملہ جو ہے تقریباً ایک مہینے سے آپ کے اسٹیشن سے بھی چل رہا ہے اور مختلف اسٹیشن انٹرنیشنل اور نیشنل, لیکن آج تک اس مسئلے کو کسی نے کھولا نہیں کہ محمد بن سلمان کا اس سے کیا تعلق ہے. ترک میں سعودی عرب میں کے سفارت خانے میں پہلے لاش گم تھا, پھر مل گیا ہے, آخر اس سے ان کا تعلق کیا ہے, اور پھر امریکن ٹرمپ کا اتنا انٹرسٹ اس میں کیوں لیا جاتا ہے؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں کہ عام لوگوں کو اس بارے میں آپ کے تجزیہ نگار آسانی سے نہیں سمجھاتے, مزید اس معاملے کو الجھا دیتے ہیں اور کنفیوز بناتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی جواب دیں گے آپ؟ ڈاکٹر زبیر اقبال.
بہت مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دیکھیے جہاں تک اس قتل کا معاملہ ہے وہ تو سب ہو چکا ہے. اب بعض وجہ یہ آ جاتی ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے, کس نے کروایا. وہ سیٹل ہو سکتی ہے اگر سی آئی اے کے جو لیڈر ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے اور وہ اپنی پوزیشن اور اپنی انفارمیشن کو پرووائڈ کر سکے. اب یہ تو بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آخر کار جیسے میں نے پہلے عرض کیا نیشنل انٹرسٹ بہت اہم ہوتا ہے اور وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اسی کی بیسس پہ سب کچھ آگے چلتا ہے. تو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ابھی روک دیجئے, یہ آگے چلتا چلے گا اور ایونچولی اس سے پیدا ہوں گے. ایک تو یہ اس طرح دیکھنا ہوگا. ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں, دیکھیے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے, اس میں نیشنل انٹرسٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں, اس میں دوسرے ایشوز بھی آ جاتے ہیں, تو اس لیے اس کا جواب کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے.
اچھا سامعین, اب چلتے ہیں ہم اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب بدستور رہیں گے اور ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب نے شکاگو یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اور موضوع ہے ہمارا G20 سربراہ اجلاس. اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی رہنما شی چن پنگ اس ہفتے بینس آئرس میں گروپ کے سربراہ اجلاس کے موقع پر تجارتی معاملات پر گفتگو کے لیے الگ سے ملاقات کریں گے. یہ ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیرفز کے اوپر ایک مسلسل ٹینشن کی صورتحال ہے اور امریکی نیشنل اکنامک کونسل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امکان بہت حد تک موجود ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کو ٹھنڈا کرنے کے کوئی معاہدہ طے پا جائے. ظفر بخاری صاحب, کیا امکانات ہیں کوئی معاہدہ ہونے کے؟
دیکھیں چانسز تو بہت زیادہ ہیں کہ اس میں شاید کوئی آپس میں یہ ہو جائے, لیکن جو G20 کا جو بیسک پرپز ہے یہ ملٹائی لیٹرل پرپز ہے جس میں کہ جوائنٹلی وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کنٹریز ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں اکانومی میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, اور جو ایک اور ایریا جو اس کا G20 خاص طور پہ کور کرتا ہے وہ فوڈ ہے, کہ فوڈ کے اندر. اور اس میں ویسے پھر بھی اس میں اپنا رشین پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں اور چائنیز اور امریکن پریزیڈنٹ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, انڈیا سے آف کورس اس میں نریندر مودی بھی آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے امریکہ کا اور چائنا کا, اس کے اندر انہوں نے ہوتا یہ کہ اس قسم کی کانفرنسز میں وہ گروپس آپس میں تشکیل دے دیتے ہیں کہ کنٹریز جو ہے وہ آپس میں بھی اگر کچھ کرنا چاہیں یا بات کرنا چاہیں تو ود ان دیٹ گروپ وہ کر سکتے ہیں. تو پاسبلٹی اس میں ہے, لیکن اس کانفرنس میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو نکلے گا اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کچھ پاسبل ہوگا. اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ G20 جو ہے اس میں تقریباً 20 ملک تو وہی ہیں جو ہیں, اس کے علاوہ اس میں انہوں نے اور بہت سارے ملکوں کو انوائٹ کیا ہے, جس میں کہ خاص طور پہ میں اس میں کہوں گا جس میں افریقہ سے جیسے روانڈا آ رہے ہیں, اپنا روانڈا اس میں افریقہ سے انوائٹ کیا گیا اور ساؤتھ امریکہ سے چلی کو بھی اس میں بلایا ہے. اور G20 میں ویسے بھی اگر ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں تو اس میں مسلم کنٹریز میں انڈونیشیا اور ترکی اینڈ سعودی عربیہ آف کورس شامل ہیں, لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ اس کے اندر امریکہ اور چائنا کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کا بریک تھرو ہو سکے.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ جو G20 کانفرنس, تھوڑی سی اس کی اہمیت اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اس کی افادیت میں کچھ آپ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
جہاں تک G20 کا تعلق ہے, یہ جو ایک اوریجنل انٹرم کمیٹی ہوتی تھی امریکی ورلڈ بینک کی, اس کو ریپلیس کیا ہے. اس پچھلے 10 سال سے اینول میٹنگز کر رہے ہیں یہ G20, اس امریکہ دنیا کے سب سے اہم ملک اس میں شامل ہیں, اور اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوآپریٹ کر کے ایسی کنڈیشن میں جائیں کہ جہاں پر گلوبل اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو جائے اور اس کی گروتھ بڑھتی چلی جائے. اس میں یقیناً تھرڈ ورلڈ کے ممالک جو ہیں, جو غریب ممالک ہیں, ان کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر ان کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی پھیلتی ہے اور ان میں گروتھ نہیں آتی تو پھر اس کی وجہ سے گلوبل انسٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے ایک یہ کولیٹرل ہو جاتا ہے کہ جب تک گلوبل اکانومی جس میں کہ یہ تھرڈ ورلڈ ممالک شامل ہیں اور بہت اہمیت رکھتے ہیں, اگر وہ ٹھیک طرح سے گرو نہیں کر رہے تو پھر ڈیولپ کنٹریز میں جو 20 ملک جو ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو اینول میٹنگز ہوتی ہیں G20 کی, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گلوبل اکانومی کے اندر جو ریسٹرکشنز ہیں یا انومیلیز ہیں ان کو ختم کیا جائے, نمبر ایک. نمبر دو, ریسورس ٹرانسفر جو ہے اس کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اور کب تک ریسورسز, گلوبل ریسورسز جو ہیں وہ ڈیولپنگ ملکوں کی طرف جا سکتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک وہ اکانومیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہو سکتی ہیں. تو اسی نہیں ہوتی چاہے اس میں ڈیولپنگ ملک نہ ہو, لیکن ان کا بہت اہمیت ہوتا ہے. مثلا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انڈونیشیا بھی شامل ہے, ہندوستان بھی, اس میں ترکی بھی شامل ہے. تو یہ ملک جو ہیں جو ڈیولپ ملک تو نہیں ہیں, لیکن یہ وہ ملک ہیں جو ایک ٹرانزیشن سٹیج میں ہیں کہ وہ غریب ملکوں کے بجائے اب ڈیولپ ملکوں کی طرف چل رہے ہیں. تو ان کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کے ایکسپیرینس اور ان کی انڈرسٹینڈنگ میں جو نالج ہے اس کو فائدہ مند بنایا جا سکے. تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جہاں تک ڈیولپمنٹ اس کا جی ٹوینٹی کا معاملہ ہے, وہ کوئی ڈیسیژن ایسے نہیں لے سکتے کہ اسپیسیفک ریسورس ٹرانسفر ہوں, لیکن وہ یہ ڈیسیژن ضرور لے سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک شامل ہے وہ پراپر قسم کی پالیسیز استعمال کریں. اور اسی لیے یہ دو آرگنائزیشن جو ہے خاص طور پہ آئی ایم ایف وہ ان قسم کے فیصلوں کو بڑی اہمیت دیتی ہیں اور وہ کلیبریٹ کرتی ہیں اور کہتے ہیں بریفز پرووائڈ کرتی ہیں ڈیولپمنٹ کمیٹی کو تاکہ کریکٹ قسم کے فیصلے کیے جا سکیں.
اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے کہ عالمی معیشت کے استحکام کے لیے جو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بنیادی مقصد ہے, اس کا ریکارڈ کیا ہے, اس نے اب تک اس سلسلے میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دی ہیں؟ بہت اختصار کے ساتھ, ٹائم میرے پاس دو منٹ ہیں.
دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے نا کہ اگر ہم ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہسٹوریکل جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو مارشل پلان تھا جس کا کہ جس میں یورپ کی جو ڈسٹرکشن تھی اس کو ریورٹ کیا گیا تھا, اس کے دو انڈسٹریل ریولیوشن, ایک تو وہاں جہاں پر کہ یورپ ڈیولپ ہوا, دوسرا یہ ہوا کہ جو امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری تھی اس نے جو ہے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا تھا کنزیومر انڈسٹری کی طرف, اور بہت سارے جیسے ایئر کنڈیشننگ اور یہ اور دوسرے گھر کے یوٹینسل جو ہیں یہ اپنا بننے شروع ہوئے تھے. ان کی وجہ سے یہ ضرور ہوا کہ یو ایس اے میں ان کی اکانومی گرو کی, اور جب یو ایس کی اکانومی گرو کی تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا کہ امریکن مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ اپنے کمپوننٹس کی اپنا تیاری کے لیے اس کو وہ دنیا میں انہوں نے 27 ڈفرنٹ کنٹریز میں لے گیا کہ جہاں پر کہ وہاں کی اکانومی اس کو فائدہ ہوا. تو جی ٹوینٹی کا بیسک پرپز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی جائے, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر بن سکتا ہے اس کے اندر. تو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکلی جو ریولوشن آئے ہیں زیادہ تر وہ آئے ہیں جب کنٹریز نے انڈیپینڈنٹلی کوئی انیشیٹو لیے, یا جب یورپین یونین بنتی ہے, یا جیسے ہمارے یہاں آج کل جیسے سارک ہے, لیکن ہمارے یہاں سارک کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی جو پاپولیشن بیس ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں.
پاکستان اس کا بینیفیشری کیسے ہو سکتا ہے, تھوڑا سی وضاحت کریں گے؟
اچھا دیکھیں, پاکستان اس کا بینیفیشری ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے دونوں لیول کے اوپر ہماری فیلئرز ہیں. ہماری پہلی فیلئر تو ہے ہماری ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہے. ڈپلومیٹک لیول کے اوپر انڈونیشیا اور ترکی اگر جی ٹوینٹی کے ممبر بن سکتے ہیں اور سعودی عربیہ, تو پاکستان بینگ اے نیوکلیئر پاور اور اتنا بڑا ڈیفینس سیلر ہے پاکستان, نمبر 8 ان دا ورلڈ, وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا. لیکن ہمارا ایک تو ڈپلومیٹک فیلئر انٹرنیشنلی, اور ڈومیسٹکلی جو ہمارا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیفنس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں ہماری آرمی کو اس میں داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے کہ بہترین ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے اور ورلڈ میں اپنے آپ کو منوا لیا, لیکن ڈومیسٹیکلی ہم لوگ جو ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی فیلئر ہے ہماری یہ ڈومیسٹیکلی کہ ہم اپنے ہاں پروسیس ٹیکنالوجی اور فوڈ انڈسٹری کے اندر خاص طور پہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے جو کہ ریکوائرڈ تھیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. دیکھیں ایک ملک جب ٹینک بنا سکتا ہے, نیوکلیئر آرم بنا سکتا ہے, F-16 F-17 تھنڈر جیٹ بنا سکتا ہے, وہی کنٹری اپنا جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر ان کی پیکیجنگ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے ہمارے لیڈروں کی کہ ہم پاکستان میں پیاز اور آلو اور یہ چیزیں ہم تو انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں. اس سے بڑی بیوقوفی اور آپ کی کیا ہوگی کہ جو پیسہ آپ نے انڈسٹری پہ لگانا تھا وہ آپ ان پروڈکٹ پہ لگاتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا, اور جناب ظفر بخاری صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان میں بچوں سے مشقت کی صورتحال، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے لاکھوں بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اور ان میں سے بہت سے بچے بوٹ پالش سے لے کر ہوٹلوں، ورکشاپس، فیکٹریوں، پیٹرول پمپس اور گھروں میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں چائلڈ رائٹس موومنٹ نیٹورک کے پروگرام مینیجر سجاد چیما نے کہا کہ ان بچوں کے بارے میں حکومتی سطح پر کوئی تازہ اعداد و شمار بھی موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا،
چائلڈ لیبر یعنی بچوں سے لی جانے والی مشقت کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں آپ کو ہر طرف بچے کام کرتے اور مشقت میں نظر آئیں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں کتنے بچے ہوں گے تو اس کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے تو کبھی ایسا کوئی سروے نہیں کیا۔ ہاں البتہ 1996 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں پتا چلا کہ 3.3 ملین بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں، لیکن کیونکہ اس کو بہت عرصہ گزر گیا ہے تبھی تک کوئی لیٹسٹ سروے نہیں ہے جس سے یہ پتا چل سکے کہ اس وقت کتنے بچے ہیں۔
سجاد چیما نے مزید کہا
لیکن ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹیمیٹس ہیں جو مختلف اداروں نے لگائے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کیونکہ پاکستان میں 24 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے تو کم از کم ان میں سے آدھی تعداد جو بچوں کی ہے وہ تو اسکول گوئنگ ایج والے ہوں گے، اور اس طرح سے اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 12 ملین بچے جو ہیں وہ مشقت کر رہے ہیں، وہ لیبر میں انوالو ہیں۔
پاکستان میں بچوں سے مشقت کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے سجاد چیما نے کہا،
بچے آپ کو مختلف قسم کی لیبر میں نظر آتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بری قسم کی لیبر سمجھی جاتی ہے جس کو ILO نے ماڈرن ڈے سلیوری اور ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر کا نام دیا ہے، وہ ہے گھریلو مشقت، کہ جو بچوں سے گھروں میں کام لیا جاتا ہے، اور یہ اس قدر اس کے جو اثرات برے ہیں کیونکہ ہم اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، چائلڈ رائٹس مووی اس پہ کام کرتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچوں کے اوپر تشدد، بلکہ بہت سارے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جو جنسی تشدد ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔
اور پاکستان میں بچوں سے جبری مشقت کے خلاف قانون کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ اور بچوں کے حقوق کی ایک علم بردار خدیجہ علی نے کہا،
18 ترمیم سے پہلے یہ پاکستان میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ تھا 1991 کا، جو کہ پورے پاکستان میں لاگو ہوتا تھا، لیکن یہ کہ جب 18 ترمیم ہوئی 2010 میں، تو اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی قانون سازی کی اس ٹاپک کے اوپر، چائلڈ لیبر کے اوپر۔ تو یہ لا ہے امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991، اس کے اندر یہ ڈیفینیشن تھی کہ 14 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ کسی قسم کے چائلڈ لیبر یا ایسا کے کام میں آپ نہیں مطلب کہ ان کو ہائر کر سکتے یا ان کو کام پہ نہیں لگا سکتے۔
ایڈوکیٹ خدیجہ علی نے کہا کہ اس قانون پر عمل درآمد بہت کمزور ہے،
اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مڈل کلاس فیملیز، جو کہنے کو ہماری ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں، وہ بھی چائلڈ لیبر امپلائی کر کے، یا انہوں نے گھر میں بچوں کو رکھا ہوتا ہے جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، بچے سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ امپلیمنٹیشن جو ہے لا کی وہ بہت زیادہ کمزور ہے اس معاملے میں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بچوں کی مشقت کے لیے پاکستان کے قانون میں کوئی سزا مقرر ہے تو خدیجہ علی نے کہا،
ویسے جو سزا ہے وہ سال تک کی ہے، لیکن چائلڈ لیبر کے اوپر ابھی بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسے چائلڈ لیبر کے اوپر کوئی ہم نے میجر کیسز پینلٹیز نہیں دیکھی ابھی تک۔
خدیجہ علی نے طیبہ نامی بچی کے ساتھ تشدد کے جرم پر دی جانے والی سزا کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ابھی جو ریسنٹلی جو میجر کیس سامنے آیا ہے وہ طیبہ کا ہی آیا ہے، اور یہ میں نے پوری ججمنٹ پڑھی، اور مجھے تھوڑا افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ججمنٹ بہت اچھی ہے اور یہ کیس بھی کافی طرح سے سکسیزفل ہے، لیکن میں نے کہیں پہ بھی اس میں چائلڈ لیبر کے اوپر جو آخری پنشمنٹ کی ججمنٹ ہے اس کے اندر چائلڈ لیبر کا کہیں میں نے سیکشن نہیں دیکھا۔ اس کے اندر کروئلٹی آف ٹو چلڈرن کا سیکشن تھا، اس کے اندر ایک دو اور سیکشنز لگائے ہوئے ہیں ہرٹ کے، پی پی سی کے، لیکن چائلڈ لیبر کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ چائلڈ لیبر جو ہے اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف ان بچوں کے لیے کسی قسم کا پروٹیکشن میکنزم نہ ہو جن کو آپ ہائر کر کے اور آپ ان کے ساتھ تشدد کریں، لیکن ہائر کرنا یا بچے کو کام کرانا ہی ایک سزا ہونی چاہیے۔
چائلڈ لیبر پر قابو پانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں سجاد چیما نے اپنے نیٹ ورک کے حوالے سے کہا،
تو چائلڈ رائٹس موومنٹ جو ہے اس کا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ قانون کو بہتر کرے جہاں پہ قانون اس وقت نہیں ہے، جیسے اسلام آباد میں اور بلوچستان میں، وہاں پہ بھی چائلڈ لیبر کو پروہبٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ قانون ہیں وہاں پہ اس کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اسی طرح جو ایجوکیشن کے حوالے سے قانون ہیں ان پر عمل کیا جائے تاکہ یہ بچے جو ہیں ان کا مستقبل بہتر ہو سکے اور یہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک کو روشنی کی طرف لے کے جا سکے۔
یہ تھی پاکستان میں بچوں سے مشقت کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔